النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کو مناسبت ہے ایک عظیم ہستی کی شہادت کے ساتھ، میرے مراد کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن حضور سیدنا و مولانا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ سے۔ خلیفہ سوم داماد رسول ذی النورین اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب بندوں میں سر فہرست شامل بندوں کے اندر ایک روشن نام، جن کا نام آنے سے ہی حیا، شرم اور ایمان کی ایک رمق اور ایک نور کی روشنی دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اپنے جلووں سے ہمیں مستنیر اور روشن کرتی ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بہا فضیلت اور کرامت اور عزت سے نوازا، نسب کے اعتبار سے بھی، اخلاق و قدر کے اعتبار سے بھی، اور پوری زندگی جو آپ نے اسلام کے لیے صرف کی ہے، اللہ کی جانب سے ملنے والی بشارات صبح قیامت تک تلاوت قرآن میں آپ کے مرتبے کو ذکر کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا اعتماد، آپ کا اخلاص اور بالخصوص آپ کی سخاوت اور اسلام اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے آپ نے جو مال کے ذریعے فیاضی دی ہے، وہ صبح قیامت تک اور بعد قیامت تک آپ کا نام اللہ کی بارگاہ میں اپنے روشن بندوں میں سب سے بلند رہے گا۔ عثمان غنی کا نام ہی حیا کی ضرب مثل ہے۔ جب ہم حیا کا لفظ کہتے ہیں تو عثمان غنی یاد آتے ہیں، اور جب عثمان غنی کا نام لیتے ہیں تو حیا و شرم یاد آتی ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء، فرمایا ایمان اور حیا و شرم یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے، حیا ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہوگا، ایمان ختم ہو جائے تو حیا ختم ہوگی۔ حیا اصل ایمان ہے، حیا وہ عظیم شرف اور وصف اور خوبی ہے، جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر ہر سچ کو قبولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حیا اور شرم کا جذبہ جب انسان اپنے باطن میں پاتا ہے تو پھر وہ ہر اہل حق کی قدر کرتا ہے، اور بے ادبی اور ہر ناقدری سے رکتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے سچ بولنے کا جذبہ، قدر اور عظمت والوں کی رسپیکٹ کا جذبہ، سچ کو قبول کرنے کا جذبہ، حق کا ساتھ دینے کا جذبہ، ان تمام اچھائیوں کو جو جذبہ پیدا کرتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں. حیا یوں سمجھ لیجئے تمام فضائل اور تمام اخلاق اور تمام مینرز اور تمام خلق یہ اصل اور بیج ہے. جس میں حیا نہیں وہ کبھی سچ نہیں کہہ سکتا، جس میں حیا نہیں وہ شجاع نہیں ہو سکتا، جس میں حیا نہیں وہ کبھی اللہ سے ڈر نہیں سکتا، جس میں حیا نہیں وہ کبھی حضور سے محبت نہیں کر سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی نماز کی قدر نہیں جان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی ماں باپ کی قدر کو نہیں جان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلام کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا، جس میں حیا نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کے انعام جنت کی لذت کو نہیں پا سکتا. کیونکہ یہ تمام تر شوق اور جلوے جس چیز سے پھوٹ کر نکلتے ہیں اس چشمے کا نام، اس بیج کا نام حیا ہے. اور اللہ نے حضرت سیدنا عثمان کو جو کمال شرف عطا فرمایا، ان شرف میں آپ کی ذات کا سب سے بڑا وصف، خوبی اور کمال شرم و حیا تھی. اللہ رب العالمین آپ کی تربت مقدسہ پر اللہ اکبر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. بقیع شریف میں آپ کے مزار مقدس جس کے سامنے بندہ پہنچتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہے اس مبارک خاک سے. اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت اتارے اور آپ کی حیا و شرم والی شہادت اور امت کو جوڑنے کا جذبہ، اور اپنی جان دے دی لیکن امت کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دے، اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا. پوری طاقت آپ کے پاس تھی، بڑے مضبوط خلیفہ تھے، لاکھوں لاکھ فوج آپ کے کنٹرول میں تھی، لیکن آپ نے مدینے کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہونے سے بچایا. یہاں تک کہ بلوائیوں نے آپ کی جان لے لی لیکن کسی مسلمان کو آپ نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اتنا صبر اتنا برداشت پہاڑ کے پاس بھی نہیں ہوتا. پہاڑ پر بھی اتنا روب آئے تو اپنی جگہ سے چر جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے دین کو جوڑنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اور حضور کے دل کو قرار دینے کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن امت کو آپس میں لڑنے نہیں دیا. اور آپ کی شہادت اور امام حسین کی شہادت بالکل ایک درجے کی شہادت ہے. بہت ڈیٹیل کا موضوع ہے، وقت رہے گا تو اس کو ہم ذکر کریں گے. اور اگر انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ انبیاء کرام کی مثال سورج کی ہے اور اولیاء کی مثال چاند کی ہے. چاند جو روشنی لے کر عالم کو روشن کرتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے. تو اللہ کے اصل کمالات اللہ اپنے بندوں میں جن کو عطا فرماتا ہے وہ انبیاء ہے. پھر اللہ کے نیک بندوں کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ جس کے اندر نیکی، خوبی اور کمال ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے فیض کے ماتحت ہوتا ہے. اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگوں نے لکھا کہ حضرت عثمان کی زندگی میں صبر و تحمل اور آنے والی، یعنی حق اور عشق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں میں صبر کرنا اور جان کی بازی تک لگا دینا، یہ صبر و استقامت اور ابتلاء اور آزمائش میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ سیدنا ابراہیم خلیل کے کمالات کا پرتو تھے. یہ اسپرچول اور روحانی فیض کا ایک طریقہ. لیکن آئیے، وقت مختصر ہے، جلدی سے آگے چلتے ہیں. میرے سامنے اس وقت سورۃ الفتح ہے اور میں آپ تمام سے کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی کی، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، دو قول ہے کہ 17 اور 18 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک قول یہ ایام تشریق کا ہے جس میں تکبیریں بلند ہوتی ہیں نمازوں کے بعد 13 کی اثر تک. یہ وہ ایام ہے جس میں بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پر گویا کہ حملہ کیا، اور آپ چاہتے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، عثمان تاریخ کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مسلمان مدینے کے اندر گھوڑا دوڑائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالیں. اس لیے حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بہادر کون ہے؟ حضور نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو جس کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے کہ جو اپنے مخالف پر کنٹرول کر کے پھر معاف کر دے. یہ مظاہرہ جہاں ہمیں فتح مکہ میں نظر آتا ہے، وہیں پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی زندگی میں نظر آتا ہے. نہ ہماری زبان میں تاثیر ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ بیان ہے، کہاں عثمان غنی کے مقام کی بلندی. اور کہاں ہم جیسے چھوٹے اور بیکار لوگ. اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور خواب میں بھی ان کا جلوہ دکھائے اور میدان محشر میں بھی ان کے قدموں کی اللہ رب العالمین زیارت عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا مقام کیا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ اکبر. یہ سورہ فتح کی 18ویں آیت ہے اور قرآن مجید کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اسلام میں میرے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں جو لائف سن رہی ہیں, اسلام میں وہ واقعات جو انتہائی قدر کے ساتھ دیکھے گئے اور ان واقعات کو اسلام نے, قرآن نے, اللہ نے بہت قدر سے نوازا اور پھر ان کو نشان بنا دیا کہ اے یہ جو لوگ ہیں, اس قسم کا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہماری بارگاہ میں بہت عظیم ہے. یعنی یہ اللہ اللہ کرتے رہے اور اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کو ایسا راضی کر گئے کہ وہ واقعہ, وہ لمحہ, وہ جگہ, وہ مومنٹ اللہ کو اتنی پیاری ہوئی کہ پھر اللہ نے قرآن میں اپنے آئیڈیل ذکر کیے کہ ہماری بارگاہ میں مقام کون رکھتا ہے. جہاں پر ابتدا میں اسلام لانے والے لوگ ہیں وہیں پر بیت رضوان حدیبیہ کے مقام پر, جو بے سر و سامانی کی حالت میں, حالت احرام کے اندر, حدیبیہ کے کھلے میدان کے اندر, تپتے صحرا کے اندر, ہم تو نماز بھی بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں پڑھ سکتے, تپتے صحرا کے اندر آگے انجام کیا ہوگا خبر اس کی کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے مدینہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 سال کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہا ہوں مکہ اور جا کر اللہ کے حضور احرام باندھ کر طواف اور عمرہ کر رہا ہوں. کافروں کا مکمل کنٹرول ہے مکہ کے اوپر, وہ مسلمانوں کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں, اور یہاں حضور نے ارادہ فرما لیا علیہ السلام کہ میں نے جانا ہے. اور 1400 صحابہ کو حالت احرام میں لے کر کہ نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ بھالا ہے, نہ جنگ ہے, اور انتہائی کٹر اور سب سے بڑے دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں, اب چل پڑے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا حضور کوئی تلوار لے لیں, کوئی اسلحہ لے لیں, ہماری بیوی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو کچھ کریں. کچھ نہیں, حضور نے کہا میں جا رہا ہوں, انہوں نے کہا لبیک حضور ہم بھی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں سر پر امامہ نہیں ہے, سر ننگا ہے احرام کی حالت میں, پاؤں کھلے ہوئے ہیں, 2 سفید چادریں, اس میں کیا لڑیں گے. احرام میں تو بندہ عمرے میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین, اور جا بھی وہاں نہیں رہے جہاں پر 5 سٹار ہوٹل میں استقبال ہوگا اور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا جائے گا, زمزم پلایا جائے گا اور بڑی ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی, بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوٹل تک لایا جائے گا, عمرہ کرا نہیں. سب سے بدترین دشمنوں کے پاس جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جن کو نہ پہلے اطلاع دی گئی ہے نہ معاملہ بتایا گیا ہے. اب جب حضور روانہ ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام, لمبا طویل سفر گرمی میں طے کر کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, بندہ اپنے آپ پر احساس کرے. کبھی گرمی میں ایسی بندہ پیدل واک کرے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی, کہاں مدینہ منورہ اور کہاں حدیبیہ کا مقام. حضور روانہ ہوئے, حدیبیہ کا مقام کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آخری چوکی جو آپ چھوڑتے ہیں, ٹول جس کو کہیے, ان میں ایک چوکی آتی شمیسی کی. یہ وہ مقام ہے جو حدیبیہ کہلاتا ہے, جس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے, آدھا حدود حرم کے باہر ہے. انتہائی پتھریالی زمین اور انتہائی ریت اور صحرا والی زمین. سرکار کو وہاں رک دیا گیا ہے اور سرکار گویا کہ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے ہیں, اور مشرکین مکہ کو موقع مل گیا مسلمانوں کو ختم کرنے کا, اس لیے کہ بدر تو ہو چکی تھی, اس میں انہوں نے منہ کی کھائی, عہد ہو چکی تھی, ان کا غصہ پنپ رہا تھا, ان کے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے تھے, اور وہ سیاسی طور پر مکاری کے انداز میں کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ ہم مظلوم بن کر ان کو ماریں, ہیں ہم ظالم, جیسا مغرب ہمیں مارتا ہے ظالم لیکن وہ ہماری پٹائی کرتا ہے. آج بھی دیکھیے یورپ پر خدا کی لعنت اترے, اس نے قرآن مجید کی پھر توہین کی ہے تاکہ مسلمان اپنے حق کے لیے جب جذبہ دکھائیں تو پھر یہ مظلوم بن جائے اور کہیں یہ دہشت گرد ہے اور انتہا پسند ہے. عالمی دنیا کو مسلمان بول بول کر تھک گئے ہیں کہ دہشت گرد ہم نہیں, یہ اشتعال میں لانے والے ہیں. کہیں کبھی نبی پاک کا خاکہ بناتے ہیں, کبھی قرآن مجید کو جلاتے ہیں, کبھی قرآن مجید کو پاؤں کے نیچے لاتے، لیکن عالم دنیا سن پڑی ہوئی ہے. جب آپ کا وزیر اعظم دنیا کا حریص اور غلیظ آدمی آگے بڑھ کر اپنے چند ٹکوں کے لیے ان کو عزت دے رہا ہوگا، اور ورلڈ بینک جو پیسہ بھی دے گا وہ ان سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے حصے میں جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کراچی کی گلیوں میں بہتا ہوا خون، جو بارش برسے گی تو بہے گا، یہ تعفن، یہ ٹوٹی ہوئی گلیاں. 3.5 ارب ڈالر آ رہے ہیں تاکہ جناب سیدوں سید بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی تجوریاں بھری جائیں. ان سے ہمیں کیا حاصل؟ مرد کے بچے بنو، جب تمہارا لیڈر زندہ ہے تو ایک آواز کبھی قرآن اور اسلام کے لیے بھی لگاؤ. تو یہ حرکت پرانی ہے دشمنوں کی. مشرکین مکہ، ذرا اس کو محسوس کیجیے آپ، یہ ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ دیجیے، اپنے اندر ایمانی گرمی لا کر سنیے اس بات. اب یہ ٹھنڈی ہوا اس لیے تاکہ آپ مطمئن ہو کر سنیں، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر سنایا جائے، روزے کی حالت میں سنایا جائے، تاکہ بندے کو درد اور تکلیف محسوس ہو کہ صحابہ کون تھے اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا. یہ قربانی کا گوشت تو کھا لیا، اس کے مقصد کی طرف کبھی ہم گئے؟ یہ جانور تو ایک نشانی تھی، اصل تو اپنی انا تھی، اپنی عزت تھی، اپنا مقام تھا. ان الصلاتی و نسکی و محیایا، جب چھری پھیری نا آپ نے تو آپ نے کہا یا اللہ میری زندگی بھی تیری لی. یہ نہیں جا رہا ہوں، یہ میں جا رہا ہوں، یہ ذبح نہیں ہو رہا، میں ہو رہا ہوں. کہ میری زندگی جس طرح اس کو باندھ کر گرا دیا گیا، اس طرح میں قدرت کے آگے گرا ہوا ہوں، اور میں قدرت کے آگے اس کے نام پر ذبح ہوتا ہوں، اسی کے نام پر جیتا ہوں. ہمیں تو جانور کے حسن کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، بعد میں باربیکیو اور انوں سے فرصت نہیں. یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. قربانی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے منفی جذبے کو ختم کرنا ہے. عید یاد ہے، نہیں یاد ہے تو حضور کی عزت یاد نہیں ہے، اسلام کی عزت یاد نہیں ہے، قدر یاد نہیں ہے. تو میرے دوستو، اس فکر کی طرف میں نے اور آپ نے بڑھنا ہے. قربانی ہمیں بہت بنیادی سبق کو یاد دلاتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اقبال نے کہا تھا، عقل محو تماشا ہے بمے لبے بام ابھی. وہ عشق تھا جو آگ کے اندر کود گیا. عقل کب کہتی؟ عقل تو سوئی تک اپنی انگلیوں میں داخل کرنا نہیں سوچتی، لیکن عشق وہ تھا جو رب کے نام پر آگ میں کود گیا، اور عقل ابھی دروازے پر کھڑی تھی. یہ وہ منظر ہے جس کو یہاں سے نہیں یہاں سے لیا جاتا ہے، یہ وہ جذبات ہے جس کو عشق سے دیکھا جاتا ہے، عقل سے نہیں. اور عشق ہی کامل عقل ہے. اور کمال ترجمانی اقبال نے کی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل دیکھتی رہ گئی اور عشق نے وفا ثابت کر دیا ہے. یہ ہے عثمان غنی، جس میں یہ جذبہ نہیں ہے اور جو مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف گیا، وہ اس کو سمجھے گا. مشرکین مکہ میرے بزرگو دوستو ایک بہانہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا کام بھی اتار دیں، اور تمام سوسائٹی ہمیں کہے کہ نہیں، یہ تو تم پر ظلم ہو رہا تھا اور تم نے ٹھیک کر دیا. عراق کو تہس نہس کر دیا، زہریلا گیس تھا. لوگ کہنے ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے جی، ہماری ساری فوجیں آپ کے ساتھ ہیں، نپٹا دیں. افغانستان کو تہس نہس کر دیا ہیں، اور الزام کیا ہے جی، انہوں نے یہ کیا تھا. ہم کوئی ان کو ظالم نہیں مانتے، ظالم وہ تھے جو ان کو مارا گیا ہے، تاریخ نے ثابت کر دیا ہے. خدا را ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک امت بننے کا جذبہ عطا فرمائے. اب دیکھیے، جب حضور پہنچے تو پہلے سے کافروں کو اطلاع نہیں ہے، کنٹینیو پھر کر لیجیے. جب حضور پہنچ گئے حبشہ پر تو ان کو پتا ہی لڑنے نہیں آئے ہیں احرام کی حالت میں، اور کعبہ ان کے ابا کا تو نہیں تھا، کعبہ تو ساری انسانیت کا تھا. اس پر بھی ایک تقریر ہو سکتی ہے. آپ اجازت دیں گے کہ حرم میں کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کون ہو تم؟ تم اجازت دو گے کہ آ نہیں سکتا؟ تمہاری کیا حیثیت؟ یہ تو کفار مشرکین کا طریقہ تھا، جو ان کی جے جے کرے وہ آتا تھا، اور جو ان پر صحیح تنقید کرے اس کو حبشہ میں رک دیا جاتا تھا. تو لہذا یہ بھی چیز گویا کہ حق کا معیار کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ان میں سے چند لوگ نکلے، اور عرب کے جو قبیلے کے طاقتور لوگ تھے نا، ان کی طرف بھاگے کہ دیکھو یہ تو آ گئے لڑنے کے لیے، ہم تمہیں کہتے تھے نا یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ دیکھو آ گئے لڑنے کے لیے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ اگر لڑنے آئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیسے آ گئے؟ جب مکہ پر تمہارا کنٹرول ہے تو وہ کیسے آ گئے؟ تو جب ان کے جاسوسوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا یار تم جھوٹ بکواس کر رہے ہو، وہ احرام کی حالت میں آئے. ہم نے ان سے پوچھا نہ ان کے پاس تلوار ہے نہ چاقو ہے، بھالا تم کے لڑنے آئے، جھوٹے پروپیگنڈا کیا، ہمارا بھی ٹائم خراب کیا. مشرکین چاہتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اپنی ساری فوج مسلمانوں کے خلاف آپ کو دے دیں گے, لیکن پہلے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دو اور ہم دیکھیں کہ وہ لڑنے آئے تو ہم ان سے بات کریں. ایسا کیا ہو گیا؟ بدر ہو گئی, احد ہو گئی, اب یہ چھٹا سال ہے, بدر کو ہوئے ہوئے چار سال ہو گئے, اب کیا وجہ پڑ گئی آپ آئیں؟ سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے احرام دیکھ رہے, ہم لڑنے آئے, ہم طواف کے لیے آئے. جب پورا عرب آ سکتا ہے طواف کے لیے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ہمارا علاقہ رہا ہے, ہمارا گاؤں رہا ہے, ہماری پیدائش ہے, ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا کا مسکن ہے, ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اور ہم کوئی اسلحہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, نہ لڑنے آئے نہ خلاف بولنے آئے. انہوں نے کہا بات تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے, آپ کے لیے آپ تو آ سکتے ہیں. انہوں نے جا کے مشرکین کو سمجھایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا بھی ٹائم خراب کیا. آپ سمجھ رہے ہیں اس پس منظر کو؟ وہ تو لڑنے تھوڑی آئے ہیں, وہ تو احرام کی حالت میں آئے ہیں. مشرکین انہوں نے کہا تم ان کی طرفداری کر رہے ہو یا ہماری طرفداری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی طرفداری کسی کی نہیں کر رہے, جو بنیاد تم نے رکھی تھی وہ جھوٹ تھی. اب مشرکین اور ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی, اب مشرکین تنہا رہ گئے, اب یہ آگے صلح کی طرف. یہ جو قاصد بھیجے ہیں انہوں نے اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا, یہ کمر ٹوٹنے پر ہوا ہے. پہلے تو انہوں نے سب کو چڑھا دینا تھا مسلمانوں کے اوپر, گرد کے سارے قبیلے, لیکن جب ان قبیلوں کے سامنے مسلمانوں کا ریئل فیس سامنے آیا کہ لڑنے تھوڑی آئے ہیں, اور یہ جو منفی پروپیگنڈا اور رونا دھونا کر رہے ہیں, مکاری کر رہے ہیں, دیکھو مارنے آ گئے, تاکہ مظلوم بن کر مسلمانوں کو مارا جائے, اور مسلمان کھڑے ہیں اور ان کو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے خلاف کافر جھتا ہو رہا ہے, اور ایک بھی یہ نہیں کر رہا. حضور رات کو نکل پڑے, اگر یہ سب آ گئے تو ہم تو 1400 ہیں, یہ تو ہزاروں میں ہوں گے, اور ہم تو اپنا مقدمہ ثابت بھی نہیں کر پائیں گے, ہم تو اپنا بیانیہ ثابت بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے, ہم تو پورے عرب میں مشہور ہو گئے, ہم تو مارنے آئے ہیں. تو حضور ہم بعد میں آ جائیں گے, ہم تو ایک تو مارے بھی جائیں گے اور تاریخ ہمیں ظالم بھی لکھے گی, جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں. صحابہ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی, فرما اللہ کا رسول بیٹھا ہے تو ہم بھی بیٹھے ہیں. کہاں وہاں سے کئی سو میل دور اپنے گود کے بچوں کو چھوڑ آئے ہیں, دودھ پیچھے بچوں کو چھوڑ آئے, جوان بیویوں کو چھوڑ آئے, مکانات چھوڑ آئے, بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر جب بات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تفسیر مختصر وقت چند منٹوں میں یہ کہ حضور سید عالم نے اپنے قاصد کو حضرت عثمان غنی کو, یہ آیت حضرت عثمان غنی کے لیے اتری ہے, فتح بیت رضوان کی پگڑی حضرت عثمان غنی کے سر ہے, وجہ وہ بنے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ اور مشرکین مکہ سے جا کر بات کرو اور ان کے قبائل سے بات کرو. عثمان غنی نے کہا کہ حضور میرے ساتھ کوئی 10-15 بندے تو بھیجیں. میں اندر گیا, اندر جانے کے ساتھ ہی میں غائب ہو گیا اور میرا کوئی عطا پتا نہ رہا, تو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اکیلے ہی روانہ ہوئے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق, اخلاق اور زمانے جاہلیت میں مشرکین پر احسان اتنا تھا کہ ان میں اتنی بے مروتی نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھے. ایک اور یہ تو اپنی طرف یہ دنیاوی معاملہ تھا, اصل حکم حضور سید عالم کا تھا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات کرو. اب آپ دیکھیے عثمان غنی ذو النورین کا ایمان, پوری امت عثمان کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ نے اپنا ترجمہ بنایا اور راضیوں خدا کی لعنت ہو تم پر کہ تم نے عثمان کو منافق لکھا. آج محمد رسول اللہ اپنی رسالت اور اپنے دین کا ضامن بنا کر بھیج رہا ہے, فرما عثمان جو تو فیصلہ کرے گا وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہو, جاؤ. اور مشرک آپ دیکھیں ٹینشن کیسی بنی ہوئی ہے اس میں, حضور نے کسی اور کو نہیں, عثمان مولا علی بھی جا سکتے تھے, آپ بھی مخلصین کے امام ہیں, لیکن عثمان غنی ذو النورین کو حضور سید عالم نے بھیجا اور آپ بطور سفیر مسلمانوں کے بن کر گئے ہیں. اور جب کیونکہ اب اسی سے آپ اندازہ لگا دی, اسی سے آپ سارے گوشے آپ کے ذہنوں میں کھل جائیں گے کہ کالا جو پروپیگنڈا کرتا ہے, کبھی فدق کی من گھڑت روایت لاتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے. اور میں نے کہا وہ اتنے امیر تھے کہ 3600 فدق ان کے جیب میں ہوتا تھا, انہوں نے فدق آنے سے پہلے اس سے زیادہ پیسہ اسلام پر لٹایا ہے. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا عثمان غنی کے خلاف. لیکن آپ دیکھیے, آپ سمجھدار لوگ ہیں, جذبات نیک رکھتے ہیں. عثمان غنی کو حضور نے اس ٹینشن کے ماحول میں بھیجا ہے کہ جائیے اور جا کر مشرکین مکہ سے آپ معاہدہ کیجئے اور ان سے مذاکرہ کیجئے. عثمان غنی ذو النورین جب تشریف لے گئے, ٹائم بہت زیادہ گزر گیا, ایک رومر اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو ظلمن مار دیا گیا مکہ کے اندر اور شہید کر دیا گیا. اب اللہ بھی اس بات کو جانتا ہے, نبی پاک بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ آیت ہوتا, کیونکہ یہ تو اتنی انتہائی ٹینشن اور یوں سمجھ لیے کہ اسلام کی شہر رگ کا مسئلہ ہے, اللہ فوراً آیت اتار دیتا کہ محبوب جمے رہو, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, صحابہ کے حوصلے ٹھنڈے نہ ہو جاؤ. کوئی وحی نہیں اتری, اب قدرت مظاہرہ دیکھ رہی ہے کہ میرے محبوب کے قدم پر قدم رکھنے والے کیا مظاہرہ کرتے ہیں. خبر آ گئی حضور کو کہ مشرکین اتنی بدماشی کر گئے کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا. حالانکہ خبر غلط تھی, ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت وہ صداقت کا درجہ اختیار کر چکی تھی. اب عثمان غنی کو شہید کر دیا جانا, اگر اس خبر سے تو سارے صحابہ گویا کہ ٹھنڈے پڑ جاتے کہ جناب ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے, جب وہ اتنی سختی پر اترے ہوئے ہیں تو قدرت یہ استقامت قیامت تک دکھانی جا رہی ہے کہ جن کو اپنے محبوب کے لیے ہمیں چنا ہے نا, وہ نتیجے اور انجام کو نہیں دیکھتے, اللہ اس کے رسول کی مرضی کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کی آیت اتر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کیا, 1400 صحابہ کو, فرمایا عثمان شہید کر دیا گیا ہے اور ہم یہاں پر نہ اسلحہ ہے نہ تلوار ہے. دیکھیں اب جم گئے, فرمایا اب بیعت کرو کہ کون یہیں پر کھڑے کھڑے چلے گا مکہ کے اندر اور عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. صرف ایک زمین پر پتھر مارنے کی, پتھر اٹھانے کی گویا کہ سہولت رہ گئی, باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ درخت کے نیچے جمع ہو گئے, ایک تو یہ کہ عثمان غنی کا جانا یہ انتہائی اخلاص کی دلیل, پھر آپ کا وجود اسلام کے لیے اتنا قدر والا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا چلو عثمان شہید ہوا نا, علی تم چلے جاؤ. فرمایا نہیں, اب عثمان کے لیے پوری امت لڑے گی. بولیے سبحان اللہ. اس وقت عثمان اکیلا پوری امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے سب کو جمع کر دیا. اور قرآن کی آیت سورہ فتح کی اتر رہی آیت نمبر 18, یہ نہیں کہا گیا ارے تم منفی باتوں پر کیوں کان دھرتے ہو, اللہ کو راضی کرنا ہے تو میدان میں اترو نا, خبر جھوٹی ہے. نہیں, رب کریم نے ان کے ارادوں کو دیکھا کہ وہ واقعی میں بغیر بے سر و ساما, بغیر کسی جہاد, بغیر کسی اسلحے, بغیر کسی تلوار اور اسلحے کے, اب وہ صرف کیونکہ اس وقت, اس لیے ہم بار بار رافضی اور رافضی نواز تفضیلیوں کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی توہین سب کی توہین ہے. اب آپ دیکھیں ایک صحابی عثمان ہے لیکن پوری امت پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ اب یہ عثمان نہیں ہے, اب یہ ابو بکر ہی تھا, اب یہ علی ہی تھا, اب یہ پوری امت تھا, اس کی توہین پوری امت کی توہین تھی. اس لیے اہل سنت کسی صحابی کے لیے ہلکا لفظ کہنا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک صحابی سارے صحابی کے درجے کی عزت رکھتا ہے, تو ایک کی توہین سب کی توہین ہے. یہ شرف اللہ نے عزت اور قدر اور غیرت, حمیت اور ہوا اہل سنت کو عطا فرمائی. اب قرآن کی آیت اتری, بات میں یہاں پر سمیٹ رہا ہوں, میں تو صرف ایک مقدمہ ہی آپ کے درمیان پیش کر سکا. اب اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اب وہ کھڑے ہیں درخت کے نیچے, ماحول دیکھیں پیچھے کیا ہے, لیکن ان کا جو عزم تھا نا, ایک قوم ایک ملت کی طرح جمنا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عثمان ایسا مخلص ہے کہ نفاق کا دور دور تک تعلق نہیں, ورنہ قرآن کی آیت اتر جاتی کہ ٹھیک ہے جو پہنچنا تھا مقام کو پہنچ گئے آپ رہیے, لیکن نہیں, اس عثمان کے قصاص کے لیے جمع ہونا, ان کی خون کے بدلے کے لیے جمع ہونا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب راضی تو سب سے تھا لیکن اعلان ابھی کر گیا. فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, حبیب راضی ہوا اللہ ان سب سے جو تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے قصاص عثمان کے لیے. لقد رضی اللہ, تحقیق بے شک اللہ راضی ہوا, کس سے؟ اور ساری نماز, روزہ, زکات, کلمہ, ممبر پر بیٹھنا, گھومنا پھرنا, جینا مرنا, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھا نا. عثمان اتنا قیمتی تھا اور پوری امت کا درجہ رکھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے خون کے قصاص یعنی ان سے یکجہتی دکھانے کے لیے, ان سے وفاداری دکھانے کے لیے, ان کی قدر کے لیے, جب امت کھڑی ہوئی ہے تو رب راضی تو پہلے سے تھا لیکن آج یہ آیت اتر رہی ہے. فرما اب رب اعلان بھی کرتا ہے اس عزم کے لیے جو تو اللہ کے ایک مخلص بندے, جو تمام امت اللہ رسول کا ترجمان اور اخلاص کے اس درجے پر ہے کہ جس کے ساتھ تم نے وفا اور یکجہتی دکھائی, تو اس عمل سے خدا اتنا راضی ہوا کہ قرآن اترا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, خدا راضی ہو گیا ان سارے مسلمانوں سے. کن سے راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جو اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اب بھی کچھ بتانا رہ گیا عثمان غنی کون ہے؟ اب بھی کچھ رہ گیا ہے کہ عثمان غنی کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا فعلیم ما فی قلوبہم, دیکھیں بات آ گئی. اب اگر کوئی کالا بدبخت یہ کہے کہ نہیں جناب داڑھی رکھ لی تھی, پگڑی رکھ لی تھی, ایسی نعرے لگا لیے تھے, او میں نے کہا رافضی, مانا کہ بڑے بڑوں کی صلح تم سے ہو رہی ہے، تم سے بغض صحابہ نہیں جا سکتا، ہمارے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی۔ خمینی کے قصیدے لکھ رہے ہیں ہمارے پیر پنجاب کے اندر، کسی کو فرشنر مل رہی ہے، کسی کو ٹی زیڈ مل رہی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ تو، یہ ٹی زیڈ ہو یا فرشنر ہو یا تمام معاملات ہو، یہ تو پولیس صراط پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، پار کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں پار کرے گی تو صحابہ کا عشق پار کروائے گا، اہل بیت کا عشق پار کروائے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو ظاہری طور پر انہوں نے سب کچھ کیا، میں نے کہا یہ خمینی نہیں بول رہا ہے معاذ اللہ بلا تشبیہ، یہ اللہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اس آیت پر غور کیجئے، میں سبق کو چھوڑ رہا ہوں قرآن کا، اس کو ذرا سامنے رکھیے۔ آیت نمبر 18، آپ کہیں گے آپ نے فلانے کا نام کیوں لیا، میں نے کہا جب تک اصل ہدف نہ بتایا جائے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، ایسی بے تکی بات کرنا ہمیں نہیں آتی ہے، وہی بات کرنا آتی ہے کہ جو اس آیت کی ضد میں آئے گا اور اسی کی شان بیان کریں گے جو اس آیت کا ماحول بنے گا۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، یاد رکھ لیجئے، بات یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ الفتح ہے اور سورۃ فتح 26ویں پارے میں ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ عثمان کتنے عزیز تھے، عثمان کتنے باکمال تھے، اپنے بچوں کا نام عثمان رکھیں، علی رکھیں۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں ایسا نام بتائیے جو کسی کا نہ ہو، میں نے کہا جب دنیا میں کسی کا نہ ہو تو آخرت میں کس کا ہوگا، میں نے کہا چھوڑو یہ فضول باتیں، رکھو ان کے نام پر، جب اٹھے تو رحمت کو بھی رحم آ جائے، نام تیرا عثمان و علی ہے، ابو بکر و عمر ہے، خالد و عبیدہ ہے، معاذ ہے، ہم تیرے اوپر عذاب کر دیں، ہے تو تو منہ لگانے کے لائق نہیں لیکن نام تو نے ہمارے پیاروں کا رکھ رکھا ہے، عائشہ ہے، آمینہ ہے، زہرا ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، بولے سبحان اللہ، حلیمہ ہے۔ اب دیکھیں بات ہم ختم کرتے ہیں، اس منظر کو کنٹینیو کر لیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت یاد رکھ لیجیے، آیت نمبر 18 پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ حامیم کا پارا ہے، 26ویں پارا ہے، اور یہ سورت 48 ہے۔ گھر جا کر آج کل ایسی بھی چھٹیاں ہیں، اٹھائیے کنز الایمان شریف اور یہ آیت کریمہ کو دیکھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا جو جانور ذبح کیا نا اس کی روحانیت کیا ہے، عثمان غنی کا ذکر کو کر کے پھر آپ اس کی لذت پائیں گے، جہاں زبان اس کے گوشت سے لذت پا رہی ہے نا، یہ ذکر روح کو چین دے گا۔ پھر فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا۔ اور آپ کو ایک بات میں عرض کروں، دیکھیں جب گورنمنٹ والے ایگریمنٹ لکھتے ہیں نا تو پریزنٹ کا ٹینس نہیں لکھتے یا فیوچر نہیں لکھتے، وہ پاسٹ لکھتے ہیں ایگریمنٹ کا کہ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو میرا اور ان کا، میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہوا، ہو رہا ہے یہ نہیں لکھا جاتا، ہوگا نہیں، تاکہ یہ کیوں ہوتا ہے، ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، پاسٹ کا ٹینس کیوں لیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مضبوطی یقینی کے لیے کہ اب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر بھی قرآن میں جو لفظ لیا رضیا، ماضیہ، ماضی سے سمیا، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، اب ایگریمنٹ ہو رہا ہے قیامت تک قرآن کا۔ ام خمینی قمی شمی، یہ سب گاربیج باکس میں گئے، قرآن کا سورج سب سے اوپر آیا، فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، راضی ہو گیا صحابہ سے، ان المومنین، بولیے سبحان اللہ، ان مومنین سے اللہ راضی ہوا، اذ یبایعونک، قرآن کی لذت اور اس سچائی کی قدر کو بولیے، اذ یبایعونک، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے حبیب، تحت الشجرت، اس درخت کے نیچے۔ اچھا یہ تو سامنے تو ہاتھ جا رہا تھا، دل کہیں بیوی بچوں کی طرف بھاگ رہا تھا، دل ڈر رہا تھا کہ مارے جائیں گے، اللہ فرماتا راضی اس لیے نہیں ہوا، راضی اس لیے ہوا، فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے جان لیا تھا جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ علیمہ بھی ماضی ہے، فرمایا جانا، یعنی اللہ کو تو علم ہے لیکن ان کا ارادہ تھا کہ سب کچھ نچھاور کریں گے اور امت کے اس نمائندے کی جان کے تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ رب نے فرمایا اور عثمان سے محبت میرے لیے تھی کیونکہ میرے نشان پر گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا جب میں نے ان کے دلوں میں یہ پاکیزہ ارادہ دیکھا، علیمہ ما فی قلوبہم، اب اللہ نے تو دل کی بات کر دی، نیت کی بات کر دی، اب نیت سے ہی تو سارے اعمال بنتے ہیں اور تم یہ جو ٹافیاں بیچتے ہو. نہیں نہیں, ہمارے خامنائی صاحب نے کہا صحابہ کی توہین کبھی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ زبان ہے, پڑ پڑ چل رہی ہے, دل نہیں ہے. لیکن جن کے دلوں سے خدا راضی ہوا وہ یہ کالے جبے نہیں ہے, وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے فعلیم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں کو خدا نے جانا تب کہا رضی اللہ عن المؤمنین, خدا ان سب سے راضی ہو گیا. اور آگے سنیے, آیت ختم ہو رہی ہے, پھر اللہ نے پھر بھی نہیں بس کیا بلکہ فرمایا فانزل السکینت علیہم, ہم نے اپنے دل سے, ہم نے اپنے ان کے دلوں میں اپنی جانب سے جو اسلام کا مکمل سکون یقین تھا وہ ایسے نہیں دیتے ہم. یوسف ایسا نہیں بنتا, بازار میں بکتا ہے, گالیاں کھاتا ہے, معاملات ہوتے ہیں تہمت کا, پھر وہ یوسف بنتا ہے. شان فرمائیے اس مقام پر جو پہنچے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ اتارا. سکینہ سے مراد اب ان کے دل میں اسلام کے خلاف کبھی شک نہیں آئے گا, کبھی مال کی حوث نہیں آئے گی, لالچ نہیں آئے گی. اور یہ سب سے اینڈ درجہ ہوتا ہے جب بندہ مکمل جد و جہد کر کے اپنے عمل کو پیش کر کے سٹرگل کر کے قدرت کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں دو نمبر نہیں ہوں. اور قدرت پھر امتحان اس کے دل سے لیتی ہے کہ صرف ظاہری ہے یا دل میں بھی ایسا ہے. اور قدرت جب دیکھ لیتی ہے دل بھی ایسا ہے, اس وقت فائنل رزلٹ آتا ہے کہ جاؤ اب ہمیشہ کے لیے تم کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے. یہ آیت اتر گئے لقدر, آپ دیکھیں کیا ترتیب اس آیت کی, ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں شہد کا جام اڈھیلا جا رہا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہوا ان مسلمانوں سے, اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے, فعلیم ما فی قلوبہم, جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ جانتا تھا. اب جب مطمئن ہو گئے, جان بھی لے آئے, دل کو بھی صاف کر دیا, تو قدرت نے پھر رحمتوں کو انڈھیل دیا. فرما فانزل السکینت علیہم, جو انعام تھا اب ہم نے انڈھیل دیا اور ان کے دلوں پہ سکینہ اتار دیا, یعنی اب ان کا دل خدا سے ہی مطمئن ہو گیا, رسول سے مطمئن ہو گیا. سکینے کا معنی اطمینان, اطمینان کا معنی ہے کہ بس یہی در ہے, اس کے سوا کوئی در نہیں ہے, ادھر ہی بس کر دیا. فرما وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور ان قریب ان کو اسی مکہ پر ہم غلبہ دیں گے, اس کی بشارت ہم نے عطا فرما دی. اللہ رب العالمین مل کر کہیے آمین کہ عثمان غنی کی تربت مقدسہ پر کروڑوں رحمت اتارے. ابھی امام خطبے میں ان کا نام لے گا, ان باتوں کو یاد رکھ کر اس کی لذت پائیے گا. زبان سے تو کچھ مت کہیے گا سبحان اللہ, اس لیے کہ اذان ثانی کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے نہ زبان سے کچھ کہا جاتا ہے, بس مزے دل میں لیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو ظاہر تھا وہ ہو گیا, اب اذان کے بعد قدرت نے پہلے چیک کیا کہ یہ آ گئے فزیکل طور پر, چل کر آئے بیٹھ گئے. اذان کے بعد ہمارا دل چیک ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جو کانوں نے سنا, جو آنکھوں نے دیکھا, جو گھروں سے نیند چھوڑ کر یہ مسجدوں میں آ گئے, اب دل چیک ہوگا کہ واقعی میں ایسا تھا. اور دل اگر اس کے موافق ہوا تو پھر ہر سجدہ قبول ہوگا, اور یہاں مسجد سے نکلنے سے پہلے خدا اس کی مغفرت کر دے گا. لہذا اب اصل مرحلہ شروع ہو رہا ہے پریکٹیکل کا, یہ تھیوری تھی. اذان جیسی مؤذن دے گا اس کے بعد ہمارے دلوں کو چیک کیا جائے گا. اور یقیناً اس لیے یہ بات تھوڑا ٹائم لے کر قرآن کے ذریعے بیان کی گئی ہے تاکہ شیطان اور شیطنت کا دفاع ہو جائے, اور اذان کے ساتھ جب اذانیں گونج رہی ہوں تو زبان پر اللہ اکبر, دل میں خدا کی یاد, اور اس کے ساتھ اس نیک بندے کی محبت کی لذت بھی آ رہی ہو جس کی تعظیم کو قرآن نے بیان کیا. اور وہ کون ہے؟ کامل الحیاء والایمان مجیہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن سیدنا مولانا الامام ابی عمرو و عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ.